الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله اوصني فقال اتق الله حيث ما كنت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه رضي الله عنهم أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے بچوں کو وصیتیں کرتا ہے. وصیتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. آدمی کے اعتبار سے کافر بھی وصیت کرتا ہے اپنے بچوں کو, مشرک بھی کرتا ہے, غیر مسلم بھی کرتا ہے, فاسق فاجر بھی کرتا ہے, ایک مومن بھی کرتا ہے. لیکن پھر مومن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں, وہ اپنے اعتبار سے وصیتیں کرتے ہیں کہ بھائی میرے جانے کے بعد میری یہ زمینیں ہیں, میرا یہ مال ہے, اس میں آپ نے یہ یہ کرنا ہے. اور ایک وصیت کرتا ہے اللہ کا نبی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے پیچھے نہ درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں, بلکہ وہ وراثت علم چھوڑتے ہیں. لیکن یورث العلم, اس لیے انبیاء کی وصیتیں اسی اعتبار سے ہوں گی. پھر جو نبی, کسی نبی نے اپنے سارے بچوں کو بلایا, قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے اندر ہے, اور ان سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, ماذا تعبدون. قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو ان تمام بیٹوں نے, چونکہ نبی کے بیٹے تھے, انہوں نے فرمایا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون. ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی, تمہارے آبا و اجداد کے معبودوں کی, جو ابراہیم ہے, اسحاق ہے, اور ہم اس اللہ کے لیے فرما بردار ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا. اسی طرح اللہ کا نبی بھی وصیتیں کرتا ہے. اس لیے آج کا یہ خطبہ ہے جو جس کا ٹائٹل ہے, سبجیکٹ ہے, من وصایا الرسول, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں ہے. یہ سب سے پہلی وصیت جو آپ نے کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اور آپ نے فرمایا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی اختیار کرو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, جہاں کہیں تم ہو. کیوں کہ تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر خیر پیدا کرتا ہے. اللہ کا تقوی ہوگا تو نیکیوں پر آنا آسان ہوگا. اور اسی تقوی میں, اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو تمام بھلائی کو تمہارے اندر اور میرے اندر جمع کرنے والی ہے, اور تقوی کا اعلی درجہ حیا ہے, جس کو ہم ماڈیسٹی کہتے ہیں. بھئی ایک آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ میرا خالق اللہ ہے, میرا رازق اللہ ہے, اور اس اللہ کو مجھے اس دنیا سے جا کر جواب دینا ہے, تو پھر وہ گناہوں سے بچتا رہے گا. حدیث پاک میں فرمایا کسی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی, میں تمہیں حیا کی وصیت کرتا ہوں ایسے جیسے کہ نیک آدمی سے تم نصیحت کرتے ہو اپنی قوم کے. بھئی تم کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہو, وہاں سے کوئی صالح آدمی گزر گیا, کوئی مولانا گزر گئے, تو کہتے ہیں بھئی ٹھہر جاؤ ابھی مولانا گزر رہے ہیں. کبھی کبھی میں گزرتا ہوں یہاں سے, ہمارے مال کے اندر بعض ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ کے اندر 649 لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں جاتا ہوں تو فوراً چھپا لیتے ہیں اسے, اور میں بھی ذرا انجانا بن جاتا ہوں. اور باتیں ہمارے ساتھی ایسے کریں گے کہ مفتیوں کے مفتی ہیں وہ. کبھی تو ایسے مسائل میرے سامنے لاتے ہیں کہ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ایسے مسئلے. عمل کچھ نہیں کرنا ہے, عمل کچھ نہیں کرنا, اور دین پر بحث کرنا, ہاتھوں کے اندر لاٹری کی ٹکٹ لیٹے ہوئے. اندازہ لگاؤ کہ یہ قوم کا کیا حال ہو گیا. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا استحیی من اللہ, اللہ سے ایسا ڈرو جیسے تمہارے پاس سے کوئی نیک آدمی گزر رہا ہو اور اس سے تم شرم کرتے ہو. بھائی ٹھہر جاؤ ابھی وہ آدمی جا رہا ہے, نیک آدمی ہے. اللہ تعالیٰ سے اسی طرح شرم محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. اللہ کی ذات کا استحضار پیدا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ہر وقت ان کے سامنے اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے, کبھی جلال کا کبھی جمال کا. جتنا آدمی اللہ سے قریب ہوگا اتنا اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا, اتنا اللہ سے ڈرے گا. اس لیے اولیاء اللہ یہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی سے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ یہ کام کروں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ہے اللہ کی ذات کا استحضار, یہ پیدا ہو جانا, یہ ہے تقویٰ. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا معاذ وما عملت من سوء فاحدث للہ ففیہ توبۃ, اگر تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی نے تو گناہ کر لیا غفلت کے اندر, شیطان کے بہکاوے سے یا کسی اور وجہ سے, لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میں نے غلط کام کر لیا, میں اپنے اللہ کو کیوں منہ دکھاؤں گا, کیا منہ دیکھاؤں گا، اللہ کو کیا کہوں گا؟ اللہ نے پوچھ لیا کہ میری نافرمانی تو نے کی. حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے دل کے اندر اس خیال کا پیدا ہونا، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ کو معاف کرو، اس لیے کہ یہ آدمی جانتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حدیث میں فرمایا. آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں، ہم مختلف چیزیں سوچتے ہیں، اور کہیں آپ نے اپنی زندگی کا پورا حساب لگا لیا کہ یار میں فلاں سال پیدا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا یہ ہوا، میری زندگی ایسی گزری، بچپنا ایسے گزرا، اور اس کے بعد بلوغ کے زمانے پر آئے، اور وہاں سے چلتے چلتے اپنے اس زمانے کے اس دن تک پہنچے جس وقت کے اندر تم ہو، وہاں پر آپ کے سامنے اللہ کی ذات کا استحضار ہو گیا کہ یار 60 سال کی زندگی گزر گئی، 70 سال کی زندگی گزر گئی، 75 سال کی زندگی گزر گئی، اور میں اللہ سے دور رہا. اور اسی میں آپ نے اتنا سوچا اتنا سوچا کہ دل آپ کا نرم ہو گیا، اور نرم ہوتے ہوتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو آپ کے آپ کی 75 یا 80 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. بعض حدیثوں میں یہ دیکھا ہے میں نے کہ کسی انسان کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کے آنکھ کا جو پلک ہے وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ یہ ایک دن تیرے خوف سے رویا تھا، اور رونے کی وجہ سے میں بھیگ گیا تھا، اور تیرا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی تیرے خوف سے روئے تجھے معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت فرما دے. میرے عزیز، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اپنے آپ کو ولی نہ سمجھیں کچھ کر کے، یہ سمجھو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ توبہ کرتے رہو. اور توبہ میں نے جیسے عرض کیا، یہ نہیں کہ بھائی ہاتھ اٹھا کے، ایسے نہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں، اور سوچتے سوچتے آپ نے اپنے گناہوں کو سوچ لیا، اتنا سوچا کہ دل پسج گیا، دل نرم ہو گیا، اور یہی وہ وقت ہے تمہاری مغفرت کا. آنسو نکل آئے، یہ آنسو تمہارے 70 سال 80 سال کے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بہترین وقت ہے تمہارا اللہ کے ساتھ. آپ اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ اس سے زیادہ قریب کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی، اللہ کا قرب پیدا ہو گیا، اللہ کی کبریائی پیدا ہو گئی. جب اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس خدا کو منہ دکھانا ہے، تو پھر دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کر لو تو فوراً توبہ کر لو. کیوں؟ ایک تو توبہ کرنا، اور اگر توبہ نہیں کر سکے تو کم از کم اتنا کر لو کہ کچھ صدقہ کر دو، کچھ نمازیں پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. حدیث پاک میں فرمایا کہ اذا عملت سیئتا، جب تم نے کوئی برائی کی ہے، فاتبعها حسنتا، تم نے اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لی، نیکی لے آئے، تمہارا برا عمل، تمہارا نیک عمل اس برائی کو دھو دے گا، ختم کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا. یہ حدیث ہے. اسی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ 2 وصیتیں ہوتی ہوں گی، ایک تقوی کی ایک توبہ کی، آپ نے کسی موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے. کسی موقع پر آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وصیت کی، آپ نے فرمایا ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، ضرور بالضرور تم فرض نماز کو نہ چھوڑو جان بوجھ کر. فإن ترکت الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کر لیا. کسی جگہ حدیث قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو. علماء لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے. ائمہ صلات کے یہاں تو حکم ہی یہ ہے. امام احمد بن حنبل تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایمان سے نکل گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو. اس وقت امت کی کیا حالت ہے ہم جانتے ہیں. 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. فَإِن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس نے کفر تو نہیں کیا لیکن کفر والا کام کیا. ایسے آدمی کو قید کر لو اور جب تک نماز نہ پڑھے اس کو چھوڑو مت. یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں. یہ تھوڑے نرم ہیں اس معاملے میں، دوسرے تین ائمہ سخت ہیں. اور وہ رسول جو مرض الوفات میں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، ایک ہیں حضرت عباس اور ایک ہیں حضرت علی، ان دونوں صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں پہنچے اور حضرت صدیق اکبر کے بغل میں آ کر بیٹھ گئے اسے سیدھی طرف. حجرہ عائشہ سے نکلے اور وہاں آ کر بیٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا ٹھہرنے لگے، سمجھ گئے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اپنی نماز جاری رکھو. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور نے تکبیر کہی اور حضرت صدیق اکبر مکبر بنے اور آپ کی مکبر تکبیر پر صحابہ کرام پھر جو دوسرے ارکان کرنے تھے ان ارکانوں کو ادا کر رہے تھے. یہ ہے نبی کا فعل. جو چل نہیں سکتا ہے، مسجد نبوی میں آئے ہیں تو دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نبی نے یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور 90% حصہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. اس امت کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہو بتلاؤ. جس اللہ نے تمہیں اور جس نبی نے تمہیں اللہ جل شانہ سے اس کی مدد کے حاصل کرنے کا گر بتایا تھا، جس نے یہ بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے اگر مدد چاہنا ہے تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. نماز تو ہم پڑھتے نہیں اور پھر ہم یہ آواز لگائیں کہ دنیا میں فلاں جگہ پٹ رہے ہیں، فلاں جگہ ہم پر یہ حال ہے. بھئی تو اللہ کی طرف آؤ نا، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اس روٹے ہوئے رب کو منا لو. ہماری قوم اگر اس طرح نماز پر آ جائے جس طرح عید کے دن تھی. بھائی عید کی نماز کیا تھی؟ زیادہ سے زیادہ واجب، بعض ائمہ کے نزدیک سنت، فرض کسی کے نزدیک نہیں ہے. جن کے یہاں سنت موقعہ بھی ہے، اس لیے کہ ان کے وہاں واجب نہیں ہے، اس لیے وہ واجب کے درجے میں ہیں، ہم فرض چھوڑ رہے ہیں. تو وہ ہمارے لوگ جو بے نمازی ہیں نمازوں پر آ جائیں. بھئی آپ کام پر ہیں تو کام کے اندر آپ کے پاس لنچ کا ٹائم ہے، اس میں آپ کو اگر آپ کا بہت زیادہ اجازت نہیں دیتا تو صرف فرض ہی پڑھ لو، وہاں پر فرض ہی پڑھ لو، فرض تو ادا کرو. اب آپ وہاں کام کا وقت ہے، آپ سنتیں بھی پڑھو گے نفل بھی پڑھو گے تو کیسے ہوگا بھائی؟ فرض ادا کر لو، ختم ہو گئی بات. اور اسی آپ کے ایک گھنٹے میں سب کچھ کر لو، چار رکعت پڑھ کر پھر کام پہ لگ جاؤ. یہ نہ سمجھو کہ میں کام پر لگ گیا تو میری سنتیں چھوٹ گئی، اس لیے کہ اس وقت جو تم کام کر رہے ہو یہ کام بھی آپ ایک اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ حلال کمائی کا کمانا، حلال کمائی اللہ کے فرائض کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے. تو سنت چھوڑو، اب نفل چھوڑو وہاں پر، اب وہاں بڑے متقی مت بن جاؤ. نوافل پڑھنا ہے تو گھر آ کر پڑھو، پھر گھر نہیں پڑھیں گے، وہاں کام پر پڑھیں گے. یہ نہیں، کسب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ، حلال کمائی کا کمانا یہ اللہ کے فرائض کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے. اس لیے اگر آپ فوراً فرض پڑھ کے کام پر بھی چڑھ گئے تو آپ فرائض میں ہیں. اب کیوں کما رہے ہیں بھائی؟ جن لوگوں کے حقوق آپ پر ہیں ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ ایک فرض کر رہے ہیں، ایک فرض کام ادا کر رہے ہیں. وقت ہے تو سنت پڑھ لو زیادہ، بس وقت ہے تو پڑھو، نہیں ہے آپ کے باس کی طرف سے تھوڑا یہ ہے سخت ہے وہ، تو پھر فرض پڑھ کر چلے جاؤ. اب اس میں آپ نے کھانا بھی ہے تو کھانا بھی کھا لو، اس لیے کہ آپ کے نفس کا تقاضا ہے، پیٹ کا تقاضا ہے، تمہارے پیٹ کا بھی تقاضا ہے یہ کھانا. بھئی کھانا نہیں کھاؤ گے تو قوت کیسا پیدا ہوگی، اور قوت پیدا نہیں ہوگی تو کام کیسے کرو گے؟ ہم نے چونکہ ان تمام چیزوں کو دین سے الگ سمجھا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، یہ عبادت کا کر رہا ہوں، لیکن کھانا کھا رہا ہوں یا پھر یہ کام کر رہا ہوں تو یہ دین نہیں ہے. یہی غلطی ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے فرض نماز کا چھوڑنا، یہ آپ نے فرمایا لا تترکن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو ضرور بھی ضرور نہ چھوڑو. فَإِن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ غَفَر، جس نے فرض نماز کو چھوڑ لیا پس گویا کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر والا کام کیا ہے. اب ہم بتائیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. ہم کہاں ہیں اس وقت امت محمدیہ؟ یاد رکھو کہ اگر میرا اور آپ کا نماز نہ پڑھنا اللہ اس سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے دین اگر ہم سے چھین لیا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو ہماری اس مسجدوں کو پر کریں گے. اللہ میرے محتاج نہیں ہے، آپ کے محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ جو دین ملا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں. اللہ کے دین کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے دین پر آ جاؤ، فرائضوں پر آ جاؤ، واجبات پر آ جاؤ، اپنے گھر والوں کو فرائض اور واجبات پر لے آؤ، تو یہ قوم پھر سرخ رو ہوگی، ورنہ ہم خواب ہی خواب دیکھا کریں گے. ان خیالست و محالست و جنو، کہ ہمارے دین سے دور رہتے ہوئے، نمازوں کو برباد کرتے ہوئے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں مؤمن بنائے، مسلمان بنائے، ہمیں دین پر لے آئے، دین کی صحیح توفیق ہمیں دے، صحیح ہدایت دے. حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس خطبے کی اور اس وصیتیں کی بعض باتیں انشاءاللہ ایک ویک کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.